الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں ان کی مکی زندگی، مدنی زندگی، اس کے بعد ان کا کردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور اس کے بعد جب وہ خود خلیفہ بنے. اور ہم نے کچھ فتنوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ کیا کیا فتنے رونما ہوئے ان کی خلافت میں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فتنوں کی پیشین گوئی پہلے سے کی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو پہلے خلفاء نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ سمندروں کی موجوں کی طرح، ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک کے بعد ایک فتنہ. اور یہ بھی کہ جو گھر میں بیٹھا رہے اور اپنی تلوار کو توڑ دے وہ ہی نجات پا جائے گا، یعنی اس فتنے میں حصہ نہ لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بھی خبردار کیا تھا کہ جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی باتیں بہت میٹھی ہوں گی لیکن وہ لوگوں کو الٹی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، گمراہ کر رہے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی بتا دیا تھا کہ جب ایک دفعہ تلواریں نکل آئیں نا مسلمان کی مسلمان کے خلاف، تو دوبارہ کبھی واپس نہیں جائیں گی قیامت تک، اور یہ ایسا ہوتا بھی رہا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس کس طرح کی ایلیگیشنز یا تہمتیں، جھوٹے الزام سیدنا عثمان پر لگائے گئے. کچھ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بتائیے کہ کیا ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے. جی،
زیادہ تر تو یہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بے زیادہ دیتے تھے.
اچھا،
اور رشتہ داروں کو مراد زیادہ دیا کرتے
تھے. اچھا، اور اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں بیت المال میں سے نہیں دیتا، میں اپنے ذاتی مال میں سے انہیں دیتا.
جی جی. اور جہاں تک دیکھیں عہدے دینے کا سوال ہے، جو ان کا سب ٹرائب تھا نا، ہیں تو سب قریش سے، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ سب ٹرائب سب سے بڑے تھے. اور اس سے پہلے اب بنو تیم اور بنو عدی کا پڑھ چکے ہیں، وہ جن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر تھے، وہ اتنے بڑی شاخیں نہیں تھیں. بنو امیہ کے افراد زیادہ تھے، اور گورننس میں آپ دیکھیں گے بھی آگے، ان کی خلافت آپ پوری پڑھتے ہیں، بنو امیہ سے ہی چلیے نا، یہ گورننس میں بہت اچھے تھے، بہت ماہر تھے. دوسری یہ کہ دیکھیں جب ایسے کچھ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں کہ شر پسند لوگ آتے ہیں، تو انسان یہی کہتا ہے نا کہ ہم اپنے قابل اعتبار، قابل بھروسہ لوگوں کو کوئی عہدہ دیں تاکہ بغاوت نہ ہو، تاکہ یہ وفادار رہیں. اور یہ بھی ایک ریزن تھا، یہ بھی ایک ریزن تھا ان کے اپنے ان لوگوں کو عہدے دینے کا، تاکہ بغاوت سر نہ اٹھائے. اور ان کے اندر بھی آپ نے، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا حضرت عثمان نے کہ میں نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کیا کہ کبھی کسی کو ناجائز طور پہ کچھ دیا ہو. تو یہ بھی ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ ان کی کوئی بھی فیصلے کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ کچھ ظلم سے کسی کو دے دیا ہو. ان کے جو پہلے کے 6 سال تھے، جیسے میں آپ کو بتایا کہ 12 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی، جن میں سے پہلے جو 6 سال تھے یہ بہت ہی زبردست وقت تھا، اور ان میں ان پہ کوئی اعتراض نہیں کبھی کسی نے کیا، بلکہ قریش میں یہ سب سے زیادہ مقبول شخصیت تھے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بھی سختی کیا کرتے تھے لوگوں پر، لیکن یہ تو بڑے نرم تھے، مگر ایک طرح سے یہ بھی کہہ لیں کہ ان کی نرمی سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور جب کتنا جو برپا ہوا ہے تو یہ 30 سے 35 ہجری کے درمیان ہوا. 35 ہجری تو ویسے ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی، तो ये जो लास्ट के 6 साल है ना, इसमें कितने ने सर उठाए हैं और इसमें ये सारी कार्रवाई हुई है, इसी को जो तारीख लिखने वाले हैं उन्होंने इस जमाने को फितन का नाम दिया। ये फितन का जमाना था और यही फिर फितने आगे बढ़ के फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का भी सबब बने। और जो अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत था, हज़रत उमर का था, और इनके 6 साल पहले के थे, इसलिए मुसलमान बहुत मुत्तहिद थे, कोई आपस में इख्तलाफात नहीं थे। और लेकिन जो आखिर के दौर शुरू होता है तो उसमें इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था कि फितना परवर कुछ लोग थे, उनका गुरु था और उन्होंने फितने जो शुरू किए तो एक जगह नहीं हो रहे, फिर कभी कहीं कूफा, बसरा, मिस्र, दमिश्क, इन सब जगहों के ऊपर इनके एजेंट्स जिसको कह लें कि वो थे। और जब ऐसे लोग सर उठाते हैं तो कई लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी आपको वजूहात बताई थी कि उनको देखे, कभी भी किसी को मौका तब मिलता है ना जब हालात साजगार वैसे, माहौल जब ऐसा बन रहा है तो फिर जब शिकायत उठने लगी।
कहा जाता है कि इतना जो खुशहाली का दौर था, इस कदर माल और दौलत की रेल बेल थी, और उसके अंदर फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तंग आसानी, आराम तलबी और इस तरह की चीजों की तरफ चले गए। और जैसे जैसे आप देखें जमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा ना, उसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है ईमानी हालत फितने भी ज्यादा और इस तरह की चीजें, तो वो चीजें इन जमानों से फिर शुरू हो गई थी, जबकि पहले दौर में ऐसे नहीं थे। सहाबा कराम का ईमान जो था, सहाबा कराम का दौर जो था तो बेस्ट दौर था। उसके बाद जब और लोग शामिल होते गए और जब हुकूमत इतनी एक्सपेंड हो जाए, आप देखिए आज की तरह के कम्युनिकेशन के भी जराए नहीं थे कि यहाँ पे बैठे पता चल जाए वहां पे क्या हो रहा है, जब तक खबरें पहुंचेंगी क्या वहां के हालात हैं, कितना अरसा लग जाता था, हर तरफ नजर रखना कितना मुश्किल है कि जब इतनी बड़ी एम्पायर हो। आज एक मुल्क देख लें संभालना मुश्किल हो जाता है, जब शर पसंद तो शर शुरू करते हैं, बगावतें शुरू होती हैं, जब मतलब आप देखें कि मुल्क टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं, आप देख लें ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कैसे टूटे, बांग्लादेश बन गए, पाकिस्तान बन गए, कैसे हुए। तो जब ऐसे हालात होते हैं ना तो शर पसंद अपना काम फिर बहुत आसानी से कर लेते हैं जिस वक्त के उनको माहौल वैसा मिल जाता है। अब इसके अंदर यहूदी भी शामिल हो गए जिन्होंने देखा कि अब इस तरह मुसलमानों को हम वैसे तो काट नहीं सकते, इनकी ताकत को तोड़ने का एक ही तरीका है, इनको आपस में लड़ा दो। तो जब मैंने आपको अब्दुल्ला बिन सबा की बात बताई थी कि उसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम का लबादा पहना समझ लें ये, और उसके बाद उसने अपनी वो काम किए जो इस्लाम को उस वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले थे। अब जो पहले का दौर था उसमें तारीख दान लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का, उमर का, और जो इनके पहले 6 साल थे उसमें यानी ये जराएं गुनाह ना होने के बराबर थे। दीन जो था ना वो एक साइड की चीज नहीं था, जैसे आज है ना साइड की चीज है, हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं दीन एक साइड पर पड़ा हुआ है, कभी कभी उसको भी देख लेते हैं, चलो क्योंकि हम भी तो दीनदार कहलाना चाहते ना, तो कभी कभी हम उसकी तरफ देख लेते हैं, जब मस्जिद में आते हैं तो फिर दीनदार बन गए, बाहर हम बेदीन हो गए, रमजान आया बहुत दीनदार बन गए, रमजान से निकले फिर बेदीन हो गए, तो फिर जब कोई फौतगी हो गई तो फिर दीनदार बन गए, फिर शादी हुई तो फिर बेदीन हो गए। तो वो हमारी ना साइड की चीज है, दीन हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है, उनकी जिंदगियों का हिस्सा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये दौर आया फिर दीन साइड की चीज बनना शुरू हो गया। और फिर हम देखते हैं कि तासुब और वो चीजें होने शुरू हो गई कि ये कुरैश और ये बनू मैया और ये और हम वो। अब जब जाहिर है इतनी एम्पायर वसी होती गई तो बहुत सारे लोग बीच में शामिल हो गए, फारिस वाले हैं, रोमी हैं, हबशी हैं, अरबी, अजमी सभी आ गए ना एक मुमलिकत के अंडर। पहले तो सिर्फ यहां तक कॉन्सेंट्रेटेड थी ना, अब इतना फैल गया, अब इनको एक चीज सिर्फ मुत्तहिद करने वाली थी, वो कलमा था। लेकिन जिस वक्त कलमा पीछे रह जाए, तासुबात आगे आ जाए, मैं ये हूं, मैं पाकिस्तानी, आप इंडियन, आप तुर्की, आप फलां, तो تو پھر امت ڈیوائڈ ہی ہوگی نا, اس سے پہلے وہ ایک تھے, جب ڈیوائڈ ہوئے تو پھر یہ ہوا اس کو کیوں زیادہ مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, تب یہ لڑائیاں ہونی شروع ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ پہلا جو معاشرہ تھا وہ بڑا محنتی تھا, ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ وہ دین اسلام کا بول بالا ہو, ہر جگہ جاتے تھے وہاں پہ اسلام پھیلانے کے لیے کوشش کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی, آرام طلبی جب زیادہ ہو گئی تو پھر لوگوں نے چھوڑ دیا دین اسلام کو پھیلانے کا کام, تو چھوڑ دیا, وہ اس کے اندر ہی بہت وہ ہو گئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی تو دیکھیں پیشین گوئی کی بھی تھی نا, جب مال دولت آ جائے گا تو مال دولت اٹ سیلف ایک فتنہ ہے, امتحان ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بہت بڑی ہے کہ خوبی دیکھیں کہ دیکھیں جو یہ مال اور دولت ہوتا ہے نا, یہ بھی کم ہی لوگوں کو راس آتا ہے سمجھنے, راس آنے کا لفظ ہے نا, یہ کم لوگوں کو راس آتا ہے. کیونکہ اکثریت جب مال اور دولت آ جاتا ہے نا, اس کی کثرت ہوتی تو آپ پیسے باہر نکل جاتے ہیں. آج ہمارے حالات یہی ہوئے نا, ہمارے پاس ہے جو بہت, تو ہم خرچ کدھر کریں, پھر کہیں الٹ پلٹ لگانا ہے نا, کہیں تو اس کو اڑانا ہے. پھر مال اپنے ساتھ خرابیاں لے کر آتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ اتنا بڑا ایک آزمائش کی چیز ہے مال, اس کے اندر بھی خود کو سنبھال کے چلنا, پلس خلافت بھی مل گئی, عہدہ یعنی پاور بھی ہے اور مال بھی ہے, یہی لوگوں کو کرپٹ کرتا ہے نا. لیکن ان دونوں چیزوں نے ان کو کرپٹ نہیں کیا, ان کے پاس کہاں سے کہاں تک امپائر تھی, اتنے طاقتور خلیفہ, اور مال و دولت پہلے سے ان کے پاس تھا, یہ نہیں کہ انہوں نے آ کے خلافت کے اندر یہ ادھر ادھر سے سمیٹا تھا. اس کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بندہ جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے نا, وہ پھر بھی آسان ہے. ایک بندہ جس کے پاس ہے پھر وہ آپے سے باہر نہ نکلے, یہ ہے خوبی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا بہت ہو لیکن پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں, تکبر اور غرور آپ کے اندر نہ آئے, اور آپ اسراف سے بچ جائیں, تبذیر سے بچ جائیں, اور آپ ان گناہوں سے بچ جائیں جو مال کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. اسی دور میں پھر لوگوں کے اندر چونکہ تانا آسانی تھی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاد بھی ختم ہو گیا تھا, فتوحات اور آگے بڑھنا ختم ہو گئی تھی, پہلے یہی نہیں سنبھل رہے تھے, تو لوگوں نے وہ جو کبوتر بازی شروع کر دی, اور پھر غلیلوں سے وہ کرتے تھے, نشانے لگاتے رہتے تھے, مطلب وہ والی چیزیں جو بالکل فارغ لوگوں کے مشغلے ہوتے ہیں. اور اس کو یہ پہچان رہے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے, اور یہ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا, اس لیے انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا اپنی لوگوں کو کہ جب اس امت میں تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو یہ امت بدعات میں پڑ جائے گی, جب مکمل خوشحالی ہو جائے گی, ایک یہ چیز, جب لونڈیوں سے تمہاری اولاد بلوغت کو پہنچ جائے گی, جب لونڈیاں ہوں گی ان کے بچے وہ بالغ ہو رہے, اس کا مطلب آگے فتنے آئیں گے نا, اور جب عرب اور غیر عرب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے. اس کا مطلب کیا کہ عرب اور غیر عرب دونوں کو, اس لیے کیونکہ اب لوگ کیا کرنے لگے تھے, اصل تو ان کو سمجھ نہیں تھی جو عجمی لوگ تھے, اب وہ قرآن کس لیے اس کی تعلیم لیتے تھے کہ ہمیں وظیفے مل جائیں پیسوں کے لیے. تو ان کے سامنے یہ چیز تھی کہ یہ فتنے لائے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, اور انہوں نے اس چیز کے لیے لوگوں کو کہنا بھی شروع کر دیتا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں مال و دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ لوگ فخر و غرور میں پڑ گئے تھے, مقابلے بازیوں میں پڑ گئے تھے, ناشکری کرنا شروع ہو گئے تھے. دیکھیں جب انسان کے پاس نعمتیں بہت آتی ہیں نا, ساتھ ناشکری بھی آتی ہے, پھر نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہتی, انسان کو لگتا ہے تو میرا حق ہی ہے, اب تھوڑا سا بھی کچھ ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا نا, اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ پنکھے چل رہے ہیں, لائٹ ہے, بجلی ہے, ہم اس نعمت کے اتنے عادی ہیں, ذرا سی دیر کے لیے بند ہو جائے نا تو دیکھیں ہم کیسے ناشکری کے کلمات بولتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی ہمارا حق تو نہیں ہے, کتنے سارے لوگ اس کے بغیر بھی رہ رہے ہیں, تو ناشکری ہے, یہاں اس کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں ہم نے, ناشکری کبھی شکر ادا نہیں کیا. ناشکری آتی ہے جس وقت نعمتیں آ جاتی, تو لوگوں میں ناشکری آ گئی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے سیدنا عثمان کو کیوں ناپسند کرنا شروع کیا, بات یہ ہے کہ کم ہی کوئی دن خالی گزرتا تھا, ورنہ ہر دن لوگوں میں مال تقسیم ہو رہا ہوتا تھا, ہر دن لوگوں میں. تو پھر عطیات کا سلسلہ اتنا عام تھا، مال دولت کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی، کہیں یہ تو نہیں کہ آج ہمارے ساتھ بھی یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا زوال آیا ہوا ہمیں ملا بہت کچھ ہوا، اب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں دین کی، تو دین تو وہ پڑھیں یا وہ اس کی طرف جائیں جن کو کوئی ضرورت ہو، ہم تو اپنے گھروں میں اچھے بھلے اور وہ ساری نعمتیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھے، اللہ ماشاء اللہ میں نہیں کہتی سارے، لیکن جن کے پاس مال و دولت جتنا زیادہ تھا وہ نہیں کچھ سمجھتے کہ یہ دین کوئی چیز ہے یا اس کے لیے کوئی وقت نکالے یا اس کے لیے کوئی قربانی دے، ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی اس کی۔ تو یہ حال ہو گیا تھا کہ چیزیں اتنی فراوانی سے تھیں، اور اس کی وجہ سے پھر آپس کے اندر پھر فخر و غرور، جب مقابلے، پھر تلواریں بھی نکلنا شروع ہو گئیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں حسن بصری کہ اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر اب تک تلوار مسلمانوں کی گردنوں پر لٹک رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تلوار قیامت تک مسلمانوں پہ لٹکی رہی ہے، اور وہ وقت بالکل صحیح بات رہی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عمر نے دیکھیں ایک پالیسی رکھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، انہوں نے ان کو وہیں رکھا تھا، اگر گئے ہیں کہیں تو پھر واپس آئیں، وہاں نہیں رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اس چیز کو خطرہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ چلے گئے نا دوسری جگہوں پر، وہاں پہ مال دولت فتوحات ہو رہی ہیں آگے سے آگے، تو یہ نہ ہو کہ یہ ان چیزوں میں پڑ جائیں، جبکہ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے ان کو اجازت دے دی جس نے جہاں جانا۔ تو یہ آپ یہ ساری چینجز ہیں کہ کس طرح آئیں، کیا ہوا ایسا کہ یہاں تک بات پہنچی۔ کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ ایک دن میں نہیں ایسے ہو جاتا، یہ کہیں نہ کہیں کوئی لاوا پکنا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک دن پھٹتا ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے حضرت عثمان لوگوں کو خطبے دیا کرتے تھے، اس میں واعظ کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا صرف اس لیے دیا تم اس کے لیے آخرت کماؤ، اس لیے اللہ نے دنیا دی، اس لیے نہیں دی کہ تم اس پہ فریفتہ ہو جاؤ۔ دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے، کہیں یہ فانی تمہیں غرور میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل نہ کرتے، تو اللہ سے ڈرو، تمہاری اس روش کی وجہ سے یہ نہ ہو دشمن تم پہ مسلط ہو جائے۔ تو لیکن لوگ باتیں نہیں سنتے تھے ان حالات میں، ظاہر ہے جب اتنی بڑی امپائر ہوگی۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا حکمران دیکھا جس سے سبھی راضی ہوں، ایک ایک بندہ راضی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی امپائر ہے، کسی کو تو ہو لگے گا میرا حق اس کو دے دیا اس کو، کیونکہ جب آپس میں تعصب ہوگا تو یہ ہوگا نا۔ تو لوگوں نے خلیفہ پہ تنقید شروع کر دی، یہ تو ایسے ہے جیسے آج ہم کرتے ہیں، کھا گئے پی گئے وہ ہو گئے لوٹ گیا فلاں لے گئے بھاگ گئے ڈاکو، جو اس طرح ہی انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تبھی ہوا جس وقت آسودگی آ گئی تھی، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ اب چونکہ ہر نسل کے لوگ تھے، ہر زبان بولنے والے لوگ تھے، ہر ثقافت کے لوگ تھے، تو طرح طرح کے لوگ تھے، یہ کوئی صحابہ تھوڑی تھے، آپ اس ان کو وہ نہ سمجھیں گے جو صحابہ والا ایمان ہے وہ ان کے اندر ہے۔ اور جب فتوحات مکمل ہوئی تو عرب میں، عرب اہل عرب، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، ان میں جا کے بھی لوگ بس گئے، اور پھر ان میں کم ہی تھے جو کوئی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوگا، باقی سارے دوسرے لوگ تھے۔ اور جو لوگ بعد میں اسلام لے کر آئے ان کی اتنی قربانیاں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، تو وہ سوچنے لگے کہ کیوں ہم جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو ہمارا بھی اتنا حق ہے جتنا یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کا حق ہے۔ حالانکہ وہ مہاجرین انصار، ان کی جیسی قربانیاں تو کسی نے بھی نہیں دی، لیکن یہ اب ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے ہم اتنی بڑی چیز ہیں، ہمیں وہ ملنا چاہیے، ان کو کیوں ملتا ہے؟ اور ان کو اپنے اوپر مہاجرین اور انصار کی جو فوقیت تھی نا، وہ ان کو بری لگنے لگی، اور یہ بھی ایک چیز تھی جس نے ان کو بغاوت پہ آمادہ کیا۔ اور اسی لیے سیدنا عثمان کی خلافت کے جو آخری دور تھا اس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جس سے ان باغیوں کی سوچ کو اور شے ملی، اور وہ مختلف علاقوں میں جو گورنر تھے نا उनके ऐब बयान करने लगे, ये गवर्नर ऐसा वो गवर्नर ऐसा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि उन्होंने जासूसी को मशगला बना लिया था, हर हर हरकत को उनकी नोट करते थे, देखा इसने ऐसे किया, देखा। अब वो भी कोई फरिश्ते तो उतरे नहीं हुए जो गवर्नर है, उनसे भी कोई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों को लेकर और इतना बड़ा बना के, और इसमें पीछे उनके अपने मोटिव्स होते हैं ना कि हमारी मर्जी का बंदा होना चाहिए जो हमें कुछ दे, ये क्यों है यहाँ पे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि फतूहात वैसे ही रुक गई हुई थी और आगे तो कुछ जा नहीं रहा था, अब यहीं से जो आना था वहीं वो ही मिलना था, माले गनीमत तो कोई और नहीं आ रहा था इनके पास। और ये खुद भी इक्तदार के ख्वाहिशमंद लोग थे कि हमें इक्तदार मिलना चाहिए। अच्छा, अब फिर आपको जैसे मैंने बताया कि हासिद भी इनमें शामिल थे, जो जो जैसे यहूद नसारा मजूसी ये भी हासिद थे, इनका भी एक ग्रोह था, और जिन्होंने बहुत गलत फहमियाँ पैदा की, और इनको कह सकते हैं आपके शरीर लोगों का एक टोला था, एक ग्रुप था। अब जो सैयदना उस्मान के खिलाफ जो इल्जामात इन्होंने लगाए हुए थे उनके अंदर एक तो ये था कि क्यों ये, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों ये बाज गजवात में शरीक नहीं हुए, और मैंने इसकी वजह आपको बताई थी। इनको ये था कि इन्होंने जो माल की तकसीम करते हैं ये हमें गवारा नहीं है, जैसे हम चाहते हैं उस तरह तकसीम किया जाए, गवर्नरों के इंतखाब के ऊपर कि हमसे पूछा जाए, हम बताएं ये कौन से गवर्नर। इसी तरह वो जो नमाज मीना में पढ़ने और कुरान पाक को जमा करने का और मस्जिद को वसी करने का, और ये इल्ज़ाम लगाए। एक इन्होंने ये भी हज़रत अम्मार बिन यासिर के ऊपर का भी इल्ज़ाम लगाया, जो आज भी शिया लोग तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा अहले सुन्नत का मौकफ़ है वो बता दूं। अम्मार बिन यासिर आपको पता है कि बहुत बड़े सहाबी हैं और शुरू के इस्लाम लाने वालों में से हैं। तो ये एक दफ़ा हज़रत उस्मान के पास तशरीफ़ लाए, और इनका ये था कि कुछ इनको उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके साथ इत्तेफाक नहीं था, लिहाजा ये और हज़रत साद बिन वक़ास ये दोनों तशरीफ़ लाए, और दरबान बाहर खड़े थे, उनसे कहा कि हम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं, और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा जाए। तो जब दरबान गया तो वो कुछ मसरूफ़ थे, उन्होंने कहा उनको कह दें कि आप बाद में आए। तो साद बिन अभी वक्कास ने तो मान लिया, लेकिन अम्मार बिन यासिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अभी मिलना उनसे। दरबान ने कहा नहीं, आप तो अभी नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा नहीं, उनको जाके कहो कि मुझे अभी आपसे मिलना, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी। उन्होंने कहा नहीं, आप तो नहीं। इसी में तल्ख कलामी हो गई और दरबान ने उनको एक छड़ी मार दी, जिसका शिया लोगों ने अपनी किताबों में, उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि काफ़ी उनको ज़्यादा मारा, जिससे वो बेहोश हो गए और कई दिन बेहोश पड़े रहे, और फिर ऐसे हुआ और उनकी आपस के अंदर बड़ी तसल थी। हालांकि ऐसा नहीं था, आप देखेंगे एंड में जब आपको हज़रत उस्मान की शहादत का पता चलेगा तो अम्मार बिन यासिर जो थे उन बागियों के साथ नहीं थे, वो तो इनका साथ देने वाले थे। अगर ऐसी बात होती तो वो क्यों उनके साथ खड़े होते। फिर हम देखते हैं कि इनको ये बड़ी शिकायत थी कि देखो बड़े बड़े सहाबा के साथ इन्होंने ऐसा किया। और अबू ज़र गफ़ारी का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा जी इनको इन्होंने भेज दिया मदीना से बाहर दूर कहीं, इनको मतलब शहर बदर कर दिया। तो ऐसा भी नहीं था जो पहले बात हो चुकी है। इन्होंने बड़ी अफवाहें फैलाई इस टोले ने और लोगों को बड़ा इश्तियाल दिलाया कि देखो देखो ऐसे। और ये देखें, अगर कोई एक बंदा होता है ना जिसको कुछ फितना फैलाना होता है तो वो दूसरों को अपने साथ ले ले। आपको अगर छोटी सी शिकायत होगी तो मैं आपके पास जाके आपको भी और ज्यादा इश्तियाल दिलाऊं कि भाई नहीं देखो देखो ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, तो उससे दूसरे बंदा को भी और भड़का दिया, फिर तीसरे को और भड़का दिया। इस तरह से करके करते थे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोगों के मजमों में जाके खलीफा पे तनकीद करते थे, और फिर खत खुद ही लिख लिख के, जाली खत लिख लिख के लोगों को सुनाते थे, देख लो फलां सहाबी भी ये कह रहे हैं और फलां भी ये कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो उनके साथ कैसी की जा रही है, और ऐसे जाली खत। और फिर मैंने आपको एक शख्स का जो बताया था, अब्दुल्ला बिन सबा जो था, इसने खास तौर पे, इस बंदे ने जो यहूदी से इस्लाम के उसमें आया था, इसने ये फितना शुरू किया कि खिलाफत के असल हकदार तो हज़रत अली थे, اور انہوں نے ان کو پیچھے کر کے اور خود یہ کر لیا. اس چیز کو اس نے بہت ہوا دی اور اس نے کہا کہ ہمیں اسی کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہی حضرت علی کو خلافت ملے اور ان کو نہ ملے. امام شابی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سب سے پہلے جس نے حضرت عثمان کے اوپر جھوٹ بولا وہ یہی عبداللہ بن سبا تھا, اور اس نے ہی وہ پھر ٹولیاں بنائی, اس نے ہی بڑا کچھ کیا. اسی طرح حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کے پیروکاروں کو سبائی کہتے ہیں, اس کے جو فالوور تھے, اور یہ وہ تھے جنہوں نے پھر کہا تھا کہ استغفر اللہ کہ حضرت علی جو ہیں وہ خدا ہیں, اور حضرت علی نے پھر اپنی دور خلافت میں ان کو آگ میں جلوایا بھی تھا. تو یہ ان لوگوں کا فتنہ تھا. اب ان یہ لوگوں کو اکساتے تھے, لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف, اور لوگوں کو خطوط دکھا دکھا کے دھوکہ دیتے تھے. یہ دیکھو بڑے بڑے صحابہ کے خطوط, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں عثمان سے نجات پائی جائے. اور یہ لوگوں کو اس طرح فریب دیتے تھے اپنی ہوشیاری سے, اور انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوا تھا. پھر میں نے آپ کو جو لاسٹ ٹائم بات بتائی تھی اس کو بھی ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ تھوڑا سا تو اس سے پہلے ہی حضرت عثمان نے کیا کیا تھا, جب ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں کے اندر ایسے شرپسند ہیں اور ایسے گروہ آ چکے ہیں اور لوگوں کو ایسا فساد کی طرف کر رہے ہیں, تو انہوں نے گورنروں کو بلایا, اپنے قریبی صحابہ کو بلایا, ان سے مشورے لیے کہ کیا کیا جائے. کسی نے کہا ان کو قتل کر دیں, کسی نے کہا ان کو جلا وطن کر دیں, کسی نے کہا ان کے ساتھ سختی کریں, کسی نے کچھ کہا. تو اینڈ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں, میں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کروں گا. جو تم نے مشورہ دیا ٹھیک ہے, لیکن میں کسی کے ساتھ بھی ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. میں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہی معاملہ کروں گا, اور اس کے بعد اگر یہ لوگ اسی سے مان جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہے. تو یہ سارے مشورے انہوں نے لوگوں سے لیے تھے, اور ان کی جو انہوں نے خطبہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ تم لوگوں نے جو مشورے دیے ہیں وہ میں نے سن لی ہیں, لیکن ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ بات جس کا اس امت کو اندیشہ ہے وہ تو ہو کے رہے گی. اس فتنے کا جو دروازہ بند ہے اس کو نرمی کے ساتھ اور موافقت کے ساتھ اور اطاعت کے ذریعے بند رکھنے کی کوشش کی جائے گی. البتہ اللہ کی حدود میں میں کوئی کہیں پہ لائٹ نہیں اس کو لوں گا, اس کی بھرپور حفاظت کی جائے گی. اگر اس فتنے کو کسی چیز نے روکا ہے تو وہ نرمی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نرمی کے ساتھ ہم یہ فتنے کا دروازہ بند رکھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے نرمی نہیں کی تو یہ نہ ہو کہ اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو خیر انہوں نے ان کی بات کو نہیں کہا, لیکن حضرت عثمان نے گورنروں کو یہ ہدایت ضرور کی کہ جو زیادہ شر پسند ہیں ان کو یا قید کر دیا جائے یا ایسی کو سزا دی جائے. یہ نہ کیا جائے, بلکہ ان کو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ شرپسند اتنے زیادہ بھڑک رہے تھے نا, اس وقت سیدنا معاویہ, اب آپ دیکھ لیں کہ معاویہ جو ہے وہ کزن ہے ان کے, اب آپ کو یہاں سے بھی پتہ چلے گا اور اینڈ میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے انہوں نے یعنی کتنی وفاداری کا بھی ثبوت دیا تھا کہ سیدنا معاویہ شام جانے سے پہلے, کیونکہ یہ لوگ گورنر وغیرہ آئے ہوئے تھے ادھر, تو شام جانے سے پہلے سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا امیر المومنین حالات کچھ صحیح نہیں ہیں. اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں آپ میرے ساتھ شام تشریف لے چلیں, کیونکہ وہاں میرا قبضہ ہے, کیونکہ وہاں کے گورنر تھے اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے تھے. تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا, چاہے میری گردن تن سے جدا کر دی جائے. سیدنا معاویہ نے عرض کیا تب میں شام سے ایک فوجی دستہ بھیج دیتا ہوں جو یہاں پہ آپ کی حفاظت کرے اور یہاں کے خطرات سے نپٹے تو اور اہل مدینہ کا دفاع کر سکے. تو سیدنا عثمان نے جواب دیا کہ نہیں, اس سے یہاں کی اکنامک حالات ہیں نا خراب ہو جائیں گے, معاشی حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ آبادی بڑھ جائے گی, خوراک کے مسائل ہو جائیں گے. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کو اور مہاجرین اور انصار کو ہرگز تنگ نہیں کرنا چاہتا. تو سیدنا معاویہ نے فرمایا امیر المومنین اللہ کی قسم آپ پر اچانک حملہ ہوگا یا پھر آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. تو سیدنا عثمان نے فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز. تو ان کو پتا تو تھا کہ شرپسند ایسا کر رہے ہیں اور شرپسند کن ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے. اور پھر انہوں نے یہ باخبر بھی تھے، حالات بھی ادھر ادھر کے معلوم کر رہے تھے، جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ دو لوگ جن کو انہوں نے سزا دی بھی تھی کسی جرم میں، ان کو ان کے پاس بھیجا جو شرپسند ٹولہ تھا، تاکہ ان کی عزائم کا پتہ چلا کے لا سکیں کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ اچھا ان کو تو سزا ملی ہوئی ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے خلاف ہیں. لیکن وہ ایسے لوگ نہیں تھے. جب وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کھود کرید کی، تو انہوں سے پوچھا کہ مدینہ میں کون تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا تین لوگ ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی ہیں. پھر ان سے پوچھا کہ ان سے تمہارے کوئی عہد و پیمان ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے پھر اپنا پورا منصوبہ بتایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے. دو باتیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں پکی کر دی ہیں، پھر ہم واپس جا کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے امیر المومنین کو باتیں یاد دلائیں، لیکن انہوں نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی، نہ توبہ کی. اس کے بعد ہم حاجیوں کی بھیس میں جائیں گے اور ان کا محاصرہ کر کے تو ان کو ہٹا دیں گے ان کی خلافت سے. اگر انہوں نے خلافت چھوڑنے سے انکار کر دی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور کوئی تیسری صورت تو ہم نے قبول کرنی نہیں. واپس آ کے انہوں نے یہ بات، یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے یہ بات حضرت عثمان کو بتائی، تو وہ ہنس پڑے اور فرمایا اے اللہ انہیں اس فتنہ پرداری سے تو بچا لے، اور اگر تو نے انہیں نہ بچایا تو یہ لوگ بدبخت ٹھہریں گے. پھر آپ نے اہل کوفہ کو، اہل بصرہ کو خط بھی لکھے، لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے آپ کو ارد گرد بیٹھ گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اس طرح سے پلاننگ کر رہے ہیں اور بغاوت کریں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، اور وہ قتل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس پہ تمام مسلمان متفق کا تاثرات کے سارے تاثرات یہ تھے کہ امیر المومنین ان کو آپ قتل کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. لیکن سیدنا عثمان نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا، انہوں نے کہا یہ تجویز میں نہیں مانوں گا، ہم کسی مسلمان کو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں. انہوں نے تو سازش کی ہے نا، اب اس کے اوپر میں ان کو قتل نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی جرم کریں گے جیسے قتل کے بدلے قتل یا مرتد کوئی ہو جائے تو پھر ہم ان کے اوپر کریں گے، تو لیکن ادروائز ہم میں ان کو نہیں قتل کر سکتا. اب میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم جو بتایا تھا کہ انہوں نے تحقیق کے لیے بھی ٹیمیں بھیجی تھیں، گورنر بھی بلائے، پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ کسی طرح یہ کام ڈاؤن ہو جائے، پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ حج کے موقع پر لوگ آؤ اور اپنی شکایات میرے پاس لے کر آؤ اور میں سب کی شکایت سنوں گا، میں آپ لوگوں کی شکایت. پھر انہوں نے جو جو شکایات کری تھیں، جو ان کے خلاف اعتراضات ہیں، سب کا جواب بھی دیا. اور سیدنا عثمان اس سلسلے کے اندر خطوط بھی لکھا کرتے تھے کہ خط ان کو بھیجتے تھے جس کے اندر ان کو واعظ و نصیحت بھی کری، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی حالات جو تھے نا وہ قابو میں آنے کا نام نہیں دیتے تھے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک گروپ جو تھا وہ مصر سے نکلا کہ ہم اپنی شکایات لے کر جا رہے ہیں حاجیوں کے بھیس میں، انہوں نے جو احرام کے بھی احرام پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے شکایت لے کر جائیں گے اور ہم چلے ہیں یہاں سے. اب یہ جب یہ نکلے ہیں تو کافی سارے لوگ تھے، اور ان کی پہلی شکایت، جو شکایت تو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے یہ بتا دوں کہ جب نکلے ہیں مصر سے تو ان کی ظاہر خبر ادھر ادھر بھی پھیل گئی کہ یہ گروہ نکلا ہے اور شکایات لے کر جا رہا ہے. تو ارد گرد کے جو لوگ تھے نا وہ ساتھ ملتے چلے گئے. اب یہ چیز آگے جا کے کچھ بننی ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل ضروری ہے. تو کوفہ سے بھی لوگ ساتھ شامل ہو گئے، شام کے بھی لوگ ادھر آ گئے، جن جن کو پتا چلتا گیا کہ مصر سے کوئی ایک ٹولہ چلا ہے تو ان کے جیسے ہی تھے وہ بھی. اور جب یہ قریب آئے مدینہ کے تو ان کو پتا چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں نہیں ہے، وہ ایک قریبی گاؤں تھا وہاں پہ، تو یہ وہاں گئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جب گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے اپنی شکایات رکھی، جن میں پہلی شکایت یہ تھی کہ آپ انصاف نہیں کرتے، آپ نے جو مال تقسیم کرنے میں نا انصاف نہیں کرتے. اصل میں بات یہ تھی کہ ہمیں زیادہ دیں، ہمیں کم دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. آپ کے ملک میں صوبے ہیں نا، ہر صوبہ دوسرے کی طرف کیا کہتا ہے، یہ اس نے کھا لیا हमें नहीं मिला, आपस में फिर क्या है, लड़ाई है ना, इसी तरह मुल्क टूटते हैं ना, इन्होंने खा लिया और हमें महरूम रखा। उन्होंने कहा जी आप तो माल तकसीम ही सही नहीं करते। दूसरी इन्होंने कहा कि हमारे जो बागी जो हमारे साथ शरपसंद थे ना, कि उनमें से कुछ को तो कैद कर दिया गया, कुछ को जिला वतन कर दिया गया जी। एक तो हमारा जो साथी था उसको जी मार मार के गवर्नर ने उसको मार ही दिया है, तो उनको छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए। अच्छा, और तीसरा इनका यह था कि गवर्नरों के बारे में हम इत्तेफाक नहीं करते कि आपने जो गवर्नर लगाए हैं आप हमारी मर्जी के गवर्नर लगाएं। ये तीन बातें थी जो इन मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने इनकी शिकायत को सुना और इनमें से एक ने कहा कि आप कुरान खोलें। कुरान खोला तो उसने कहा कि ये आप आयत देखें, सूरह यूनुस की आयत थी जो आयत नंबर 59 है, कि जिसमें है कह दीजिए भला देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज्क नाजिल किया है फिर तुम इसमें से कुछ हराम करते हो और कुछ हलाल करते हो, कह दीजिए क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया या तुम अल्लाह पे झूठ बांधते हो। वो ऐसा था, उसने कहा ये आप पढ़े गौर से। अच्छा, खवारिज भी ऐसे ही करते हैं, ये आप पढ़े गौर से, आप बताएं जो चरागाहें आप अपने लिए खास की हुई हैं ये अल्लाह ने आपको हुक्म दिया या अल्लाह पे झूठ आप बांधते। आपने फरमाया आगे चलो, इसकी शान नजूल तो ये है, ये तो काफरों के बारे में उतरी थी कि जब वो शिर्क करते थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इस शिर्क का हुक्म दिया या तुम खुद ही अल्लाह के ऊपर कोई झूठ बांध रहे हो, तुम मेरे ऊपर कैसे ये बात लेकर आ रहे हो। फिर उसने कहा देखें अब जो सदके के ऊंट है वो आपने अपने लिए खास किए हैं, जब आप और उसमें इजाफा करते गए और आपने अपने लिए खास किया और एक एक आयत पढ़ पढ़ के ना इतराज करता जा रहा था कि ये चीज क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दी है या आप अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे, ये चीज ये अल्लाह ने आपको हुक्म दी, आयत कुछ और तफसीर कहाँ से कर रहे हैं। और आज तक ऐसे ही है, लोग कुरान की आयतें कहते हैं ना देखो और किसको किसके साथ मिला के और कहते हैं देखो ये कुरान में तो है, और ये कौन सिखा रहा है, जिस जो ना सहाबी है ना उसका कोई ऐसा स्टेटस है, और वो किसको सिखा रहा है, वो जो अशरा मुबशरा में से है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दफा दामाद बने, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद उस्मान जो भी कुछ कर ले इसको कोई चीज भी नुकसान नहीं देगी, उनको सिखा रहे वो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जो एक रात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे, वो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जिनको कुरान से इतनी मोहब्बत थी, मैंने आपको बताया कि वो इतना कुरान पढ़ते थे इसीलिए अल्लाह ने उनको ये सआदत दी कुरान को जमा करने की एक ही रात, ये उनको सिखा रहे। और आगे से आगे फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे ये पता है कि ये आयत कब नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई, लेकिन आपको पता है कि ऐसे लोग सुनने को तैयार नहीं होते और उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशंस की होती हैं। आज भी जो खवारिज के वो हैं जिन लोगों को ये लोग कहते हैं कि ये जिहाद है और लड़ने के लिए यंगस्टर्स को भर्ती करते हैं और फिर क्या क्या जिहाद की आयतें निकाल निकाल के देखो कुरान में ये लिखा, और उनको उल्टे रास्ते पे लगाते हैं, यही करते हैं अपनी मनमानी तफसीरें। फिर उसके बाद इन लोगों ने और भी जो शरायत थी वो सारी इनके सामने रखी, तो उन्होंने सब इनकी शरायत को जो भी इन्होंने आगे रखी थी उन सब को एड्रेस किया और इन्होंने कहा कि ठीक है हम फिर अब हम जब इन्होंने उन्होंने बात मान ली खलीफा ने तो फिर इन्होंने कहा ठीक है अब हम जाते हैं और खुशो खुरम वापस चले गए। मतलब वापस चले गए से मतलब है कि इनकी मजलिस से चले गए, और जो एक मकाम था वहीं पे ठहरे थे तो हजरत उस्मान ने उनसे मुजाकरात के लिए गिव एंड टेक भाई उन्होंने कहा ये वाला गवर्नर लगाना है ये वाला सारी उनकी बातें मान ली थी, अब आप जाएं हजरत अली से फरमाया कि अब आप जाएं और जाके इनके साथ बातचीत करके सारा फाइनलाइज कर लें। तो अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने गए और पांच शरायत पे सुलह उनके साथ कर ली कि जो जिला वतन अफराद हैं वो उनको वापस आने की इजाजत दी जाएगी, जिनके वजायफ बंद कर दी उनके वजायफ जारी किए जाएंगे, تقسیم مال میں عدل و انصاف اور زیادہ مطلب آپ کو دیا جائے گا، اور عدل و انصاف ہوگا، امانت دار لوگ لگائے جائیں گے آپ کے گورنر، اور ایسی باتیں ساری کر کے تو ان کے ساتھ سارا ڈن کر کے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کا گورنر رہنے دیا جائے تو ان کو رہنے دیا جائے، اور عبداللہ بن ابی سراح آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان نے ان کو لگایا تھا، تو انہوں نے کہا ان کو ہٹا کے عمر بن العاص کو لگایا جائے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی مان لی گئی. پھر اس طرح معاویہ، دمشق والے جو لوگ تھے، وہ شام والے جو تھے، معاویہ سے بہت خوش تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گورنر معاویہ ہی رہے. ٹھیک ہے چلو، ساری باتیں ان کی مان لی گئی. اب یہ لوگ چلے واپس جانے کے لیے. یہاں پہ یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بات بتائی تھی کہ جب یہ واپس جانے لگے تو اس وقت راستے میں ایک سوار ان کو ملا جو بڑی تیزی سے جا رہا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. کچھ یہی بات کہی جاتی کہ پکڑ لیا اس طرح کہ بھائی ان کو سسپیشس لگا کہ یہ کون ہے جو اس طرح جا رہا ہے، اور جب پکڑا تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا جس کے اوپر خلیفہ کی مہر تھی، اور جس میں اس وقت کے جو مصر کے گورنر تھے عبداللہ بن ابی سراح ان کو لکھا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا کہ جب یہ ٹولہ پہنچے گا واپس تو آئیدر ان کو قتل کر دو، یا سولی چڑھا دو، یا ان کے اعضاء مخالف سمت میں کاٹ دو. اب یہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا حضرت عثمان نے یہ ایسا کیا تھا، آپ خود بتائیے. ہمارے جیسے جن کے کوئی ایمانوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا، دھوکا، جھوٹ، خیانت، ایسا ہی ہے نا. اگر ہمارے جیسے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، تو کن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان سے توقع کر سکتے ہیں آپ کہ یہ چیز ہو وہ کریں گے؟ اگر انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کرنا ہوتا تو آپ خود بتائیے، کامن سینس کی بات سوچیں، کیا وہاں لے جا کے ان کے ساتھ یہ کرنا، جہاں پہ ان کے اپنے لوگ ہیں اور بھی شر پسند ٹولے ہیں اور بھی فسادی لوگ ہیں، وہاں پہ یہ لے جا کے کرنا زیادہ آسان تھا یا یہاں پہ کرنا زیادہ آسان تھا؟ یہاں پہ ان کو مروا دیتے، جاتے جاتے ہی رستے میں مروا دیتے، یہیں پہ مروا دیتے، کوئی پوچھنے، یہاں پہ تو سب سپورٹ ہے نا، کیا ضرورت ہی وہیں جا کے آرڈر دینے کی؟ اور پھر جو سوار ہے وہ بھی اسی رستے پہ بھیج دیا کہ جاؤ ان کے پاس پاس سے گزرنا اور ایسے کرنا، اور پھر وہ پکڑا بھی گیا اور اسے فوراً کہہ بھی دیا کہ میں خلیفہ کا سفیر ہوں. کی باتیں نہیں سسپیشس لگتی؟ لیکن ان باتوں کو شیعہ لوگ ایسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عثمان نے خیانت کی، لیکن ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خیانت نہیں کی. جو ہمارے جیسے نالائق لوگ بھی ایسی بات کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ ہم اتنا بہتان لگا دیں کہ وہ ایسے کرنے والے تھے، اتنی بڑی خیانت، تو پھر یہ کس نے کیا؟ بعض کہتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے حضرت مروان. مروان کا آپ کو پتا ہے، مروان بن حکم، میں نے آپ کو بتایا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، جو جن کو جلا وطن کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف بھیج دیا تھا، پھر انہوں نے ان کو واپس بلایا تھا، مروان ان کے بیٹے تھے، اور مروان سے میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. ٹھیک ہے، وہ ان کے کاتب تھے. بعض کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لکھ دیا ہوگا کیونکہ ان کے پاس ہی تھا، اور یعنی مہر ان کے پاس تھی، اور ساتھ انگوٹھی بھی تھی حضرت عثمان کی. تو انگوٹھی دیکھے تو کوئی کسی سفیر کو نہیں بھیجتا. ہاں مگر حضرت عثمان سوچے، ان لوگوں کے ساتھ کچھ دن رہے تھے نا، جب سے سارے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا کس وقت ان کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے یہ جو چال بازی ہوتی ہیں، جو سازشیں ہوتی ہیں، جو سازشی ٹولے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ انگوٹھی بھی ہے پاس، مہر بھی لگی ہوئی ہے، تو جی انہوں نے کرایا ہوگا کیونکہ یہ چاہتے ہوں گے کہ جو ہے نا ان کو ختم کروا دیں. حالانکہ حضرت مروان جو ہیں، ان سے کئی حدیث بخاری نے روایت کی ہیں، بخاری نے ان سے لی ہوئی، ان کے بارے میں سب کا بہت اچھا ہے کہ یہ ایسے انسان نہیں تھے. اور اگر ایسی بات ہوتی تو جب وہ پکڑے گئے تھے اور عثمان کی شہادت تک کا وقت آ گیا تو مروان منہ سے نہ بولتے کہ ان کا قصور نہیں تھا، میرا تھا. اگر وفاداری کی وجہ سے کیا تھا تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے کہ میں نے کیا تھا، یہ ان کا قصور نہیں ہے. لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. بعد میں یہ خلیفہ بھی بنے تھے اور اپنی پوری لائف میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے کیا پھر؟ तो आप देखें कि जब भी किसी जुर्म की खोज लगाई जाती है, तो जब पता नहीं चल रहा होता किसने किया है, तो हम क्या देखते हैं, किसको फायदा पहुंचा। उसमें हम देखते हैं कि ये शरपसंद टोला फिर वापस आया, इनके दो लोग अभी भी वहीं पे मौजूद थे, आए नहीं थे साथ इनके, वो क्यों वहीं पे रहे जबकि सारे वापस जा रहे थे। तो ये भी एक पॉइंट सोचने का है। और फिर जिस वक्त ऐसा हुआ, तो आप ये देख लें कि जो लोग नहीं चाहते थे कि सुलह सफाई हो, और जो लोग ये चाहते थे कि हजरत उस्मान को खिलाफत से हटाया जाए, उनका तो सारा प्लान ही खराब हो गया। इन्होंने तो सारी बातें मान ली। और आपको मैंने अभी इसीलिए वो बात बताई कि उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि इनके सामने कुछ बातें रखेंगे। वो जो दो लोग गए थे ना, हजरत उस्मान ने उनको भेजा था, और उन्होंने क्या पता करा के बताया था कि हम इनको कहेंगे खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए, वरना हम इनको कत्ल कर देंगे। तो ये तो पहले से उन्होंने साजिश की भी थी, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो उलट हो गया। तो बड़ी सुलह सफाई से लोग वापस जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब ये सारी प्लानिंग हुई, और उसके बाद सैयदना अली ने कसम खा के फरमाया कि अल्लाह की कसम, ये सारा मंसूबा मदीना में बनाया गया, ये सारा प्लानिंग थी, ये ऐसे नहीं था कि ऐसे ही हो गया ऐसे। और जिन लोगों का मफाद ये इसमें था कि इनको खिलाफत से हटाया जाए, उनका सारा प्लान चौपट होता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया कि ये सारी स्कीम बनाई, और इस तरह से इन लोगों के हाथों ये लेटर पकड़ा गया। अब जिस वक्त ये लेटर उन्होंने जब पढ़ा, तो जाहिर है उनके अंदर बहुत गुस्सा और इंतकाम, और उन्होंने कहा कि हमारे बारे में ऐसा कहा है। तो अब वो जो अंदर थी ना बात, वो जो लावा पक रहा था, अब वो उबलने का वक्त आ गया। और ये कोई थोड़े लोग नहीं थे, कहते हैं कि 300 से तो ज्यादा ही थे, ऊपर 1000 के करीब जा रहे थे ये लोग, ठीक है, इतने लोग, 300 से 1000 के दरमियान के लोग थे। अब उन्होंने फौरी फैसला किया कि हम तो अब मदीना जाएंगे, और हमने इनको नहीं छोड़ना, ये तो खिलाफत से उतरे। इन्होंने तीन मुतालबात रखे थे। नंबर वन, आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। नंबर टू, आप अपने आप को हमारे सामने पेश करें किसास के लिए। क्यों? इसलिए कि आपने हमें कत्ल करने की साजिश की है। और नंबर थ्री, नहीं तो हमारे से लड़ने को तैयार हो जाएं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे आपके साथ। ये तीन बातें थी। अब सैयदना उस्मान के सामने जब ये बात आई, तो उन्होंने तो ये फरमाया कि वल्लाही मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि ये कोई खाता है। उनको तो कानों कान खबर नहीं थी। और उन्होंने ये भी फरमाया कि ऐसे खतूत तो कई जालसाजी के साथ लोग लिख देते हैं, मैंने तो ऐसा कोई खत ना कहा लिखने को, ना मुझे इसके बारे में पता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग पहले भी सहाबा कराम के नाम से खत लिख लिख के ना तो इधर उधर भेजते रहते थे। सईदा आयशा पर भाई इसी तरह इन्होंने झूठ बांधा था कि उन्होंने लोगों को खत लिखा है कि सईदना उस्मान के खिलाफ बगावत करें और ऐसे करें, ऐसा खत भी था, जबकि उन्होंने कहा मैं तो कभी ऐसा खत ही नहीं लिखवाया। इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये बोहतान और झूठ था, शरपसंदों ने जाली खत लिख के और इसको उनकी तरफ मंसूब कर दिया था, और ऐसे खतूत पहले भी ये लिख चुके थे, इस तरह के जाली खत। तो इन्होंने किसी तरह से उनकी अंगूठी ली, किस तरह से मोहर तक पहुंचे हैं लगा के, या मोहर लगाई, या किसकी मोहर लगा दी, वो वाली थी भी या नहीं थी, और बस ये फैला दिया, देखो इसकी खलीफा की दी भी मोहर है। तो जब ये मदीना में दाखिल हुए, मैंने आपको बताया था इस तरह इंतकाम इंतकाम करते हुए, तो सहाबा कराम एकदम परेशान हो गए, और उनको पता चल गया था कि अब कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली है। हजरत हुसैफा बिन यमान फरमाते हैं कि उन्होंने जो खतरा देख लिया था ना, फरमाते हैं ये इनको शहीद करने के लिए आए हैं, अभी इनको शहीद कर देंगे। और लोगों ने पूछा, क्योंकि वो अहादीस को जानते थे ना, उनको पता था फितने ऐसे होंगे, तो उन लोगों ने पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, हैरान हो गए। कहा तो फरमाया नहीं, वल्लाही ऐसा ही होगा। और वो
یعنی عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے اور یہ لوگ جہنم میں ہوں گے. اب یہ لوگ شور مچاتے اور اس طرح کرتے حضرت عثمان کے گھر تک پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ آپ باہر نکلیں. عثمان رضی اللہ عنہ جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں یہ خط آپ نے لکھا ہے ایسے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو یہ خط نہیں لکھا. اگر تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو تو دو گواہ لے کر آؤ اس کے اوپر. اگر تم گواہ نہیں لے کر آتے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری قسم جو ہے وہ گواہی کی برابر ہوگی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں لکھا. اب اسلام میں کیا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا, پلینٹف, جو مدعی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, مثلا کسی نے کسی کے اوپر, میں آپ دعویٰ کروں کہ اس نے میری چیز چوری کی ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنی اس بات کی, اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کر آؤ. مجھے ثبوت لانا ہے کہ اس نے میری چیز, جب میں الزام لگا رہی نا, الزام لگانے والا ثبوت لے کر آئے گا. یہ بات یاد رکھی, اسلام میں یہ رول ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے, اس طرح تو لوگ جاتے کس کے اوپر الزام لگاتے رہے, وہ بےچارا کس کس کے الزام وہ کرے. جو الزام لگانے والا نا, جس نے کہا میری چوری کی ہے یا میرا جو بھی نقصان, وہ لے کر آئے گا گواہ دو. اچھا, اگر یہ جو دوسرا جس کے اوپر الزام لگایا ہے, اس نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, یہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا. یہ اسلام کہتا ہے ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے, جو اپنا دفاع کر رہا ہے جس کے اوپر الزام لگا ہے, وہ قسم کھائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم دو گواہ لے کر آؤ. اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں نے لکھا ہے تو تم دو گواہ لاؤ, ورنہ میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں لکھا ہے. لیکن ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں, کیونکہ گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے گھر کے باہر دھرنا مار کے بیٹھ گئے. اور ان کا گھر ایسے تھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا ان کا گھر, اور ایک منزلہ گھر تھا. جب ہمارا گروپ گیا تھا عمرے پہ, تو ہم نے ان کا گھر بھی دیکھا تھا جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی ہے, مسجد نبوی کے. اب تو اس کے اندر ہی آ گیا نا, یعنی بتایا گیا تھا یہ یہاں پہ اس جگہ پہ ان کا گھر ہوتا تھا. تو جنت البقیع سامنے نظر آتی ہے, یعنی آپ جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں, مردوں کی طرف, حصے کی طرف جب آپ ہوتے ہیں تو وہاں پہ. تو وہ ایسے تھے گھر, جس کو کہیں کہ جس میں بڑا سا ایک روم تھا جس کے اندر لوگ بھی جمع ہوتے تھے, کافی لوگ اس کے اندر آ سکتے تھے. اس طرح زنان خانہ تھا, اور اس طرح کافی بڑا سا گھر تھا, سادہ سا بڑا سا گھر تھا. اور ایسی جگہ تھا جہاں پہ مسجد نبوی بھی آواز دی جائے تو وہاں تک پہنچتی تھی, اتنا قریب تھا. تو جب انہوں نے, جب باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا, محاصرہ کر لیا گھر کا, اور انہوں نے دھمکی دی کہ آپ خلافت سے یا تو الگ ہو جائیں یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ قمیض نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے. اب آپ کو یاد کچھ آتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وصیت کی تھی نا ان کو جانے سے پہلے, اور کتنی دفعہ ان سے سرگوشی میں بات کی تھی. ان کا رنگ ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا, اور ان کو بہت سارے فتنوں کی باتیں بتائی تھی کہ جو جو ہوگا آپ کے ساتھ, اور یہ فرمایا تھا یہ قمیض آپ نے نہیں اتارنا. انہوں نے پھر اپنے جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت کے تھے ان کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے, کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی ہے, شرمیلے, حیا والے, ایسے بندے کو تو آپ دیکھتے نا کہ اس کو یہ نہیں ہوتا. ان کے پاس مال و دولت تو بہت تھا, اور اس وقت ان کی ایج کتنی ہے, 82 ایئرس, 82 ایئرس کی ایج. ایسے بندے کو کیا یہ ہوگا کہ نہیں میں نے تو اقتدار سے چمٹ جانا ہے. یہ آپ آج کے حکمرانوں کا نہ سوچیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی. اب آپ اس حدیث سے بھی آپ کو پتا چلے گا اس بات سے, کہ جب انہوں نے بہت جو کبار صحابہ تھے ان کو اپنے گھر بلایا, تو اکثریت نے یہی کہا کہ آپ خلافت نہ چھوڑیں. بعض نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں, آپ کی جان خطرے میں ہے. اس طرح اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے کر آئے. اب وہ پتا ہے عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں, حضرت عمر کے. تو سیدنا عثمان کے پاس آئے, ان سے بھی سیدنا عثمان نے فرمایا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ دستبردار ہو جائیں ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا ابن عمر نے فرمایا, اگر آپ دستبردار ہو جاتے ہیں تو کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ فرماتے ہیں نہیں. انہوں نے فرمایا, اگر آپ دستبردار نہیں ہوتے تو وہ قتل کرنے سے زیادہ اور کیا کر سکتے؟ وہ اگر آپ کے اوپر حملہ کر بھی دیں گے
تو آپ کو قتل کرنے سے زیادہ اور کیا کر سکتے؟ کہتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے فرمایا کیا وہ آپ کی جنت اور جہنم اس میں بھیجنے کا اختیار رکھتے ہیں آپ کے لیے؟ فرمایا نہیں. پھر ابن عمر نے فرمایا میں یہ بات پھر ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ وہ قمیض اتار دیں جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے. اس طرح تو یہ طریقہ چل پڑے گا کہ جب کوئی قوم خلیفہ کو ناپسند کرے گی تو وہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور خلیفہ کو جاوے قتل کر دے. تو یہ تو ایک طریقہ شروع ہو جائے گا اگر آج آپ نے یہ کر دیا. اور دیکھیں کتنی ان کی عقل مندی کی بات کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کے پریشر میں آ کے آپ اس کو چھوڑ دیں اور پھر آپ یعنی ایک طریقہ رائج کر دیں کہ مسلمانوں میں اب یہی ہو جائے کہ خلافت تو کھیل تماشا ہی بن جائے اور جس کا دل کرے وہ آ کے بس جس کو ہٹانا ہے تو وہ اسی طرح کی شروع کر کے اور بدماشی کے ساتھ لوگوں کو ہٹا دیں. تو پھر اب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور مصلحت یہی اسی میں سمجھتے تھے کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں. تو اپنے گھر میں محصور ہو گئے. شرپسندوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے رکھا. آپ گھر کے دروازے کے قریب گئے تو باغیوں کی طرف سے قتل کی دھمکی کی آوازیں سنی. تو آپ وہیں سے آپ کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور دوسرا گیا. گھر والوں کے پاس آ کے کہنے لگے وہ ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے یہ لوگ. گھر والوں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ کو ان کی طرف سے کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا وہ مجھے قتل کیوں کریں گے حالانکہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا سوائے تین باتوں کے اور جائز ہی نہیں ہے. کیا کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل, یا کوئی کسی نے زنا کیا ہو شادی شدہ زانی ہو اس کو قتل کیا جائے, یا پھر کوئی مرتد ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے نہ کسی کو قتل کیا اور اللہ کی قسم میں نے تو جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی. کہتے ہیں میں نے تو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا, تو میں کسی غیر عورت کو کیسے چھوتا. اور کہتے ہیں کہ میں نے مرتد بھی نہیں ہوں, میں نے کبھی دین کو چھوڑنے کا سوچا تک نہیں, تو پھر یہ مجھے کیوں قتل کریں گے. پھر محاصرہ کرنے والوں کو جھانک کے دیکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور بتایا ان کو کہ خلیفہ کے خلافت بغاوت کرنا کیوں تم چاہتے ہو, کیوں تم ایسا کر کے اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں. ان کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی, ان کی حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کی. تو ان میں کہا فرمایا کہ ایک اپنا نمائندہ میرے پاس بھیجو جو میرے ساتھ بات کرے. تو ایک ساسا نام کا ایک آدمی تھا, انہوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ تم. تو اسد عثمان نے اس سے آیا تو اس سے فرمایا بتاؤ میرا کیا جرم ہے کہ جو تم ایسے کر رہے ہیں. اس نے کہا آپ نے ہمیں ناحق گھروں سے نکالا حالانکہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم یہ کہنے والے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور قرآن کی آیت لے آیا. اور قرآن کی اس آیت میں یہ ہے کہ وہ تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں, صرف تمہارا جرم کیا ہے کہ تم کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے. یہ تو کافروں کے بارے میں تھا, وہ مسلمانوں کو نکالتے تھے. اللہ اکبر, جب وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں وہ لے کے تو حضرت عثمان کے پر, تو فرمایا یہ آیت تو تمہاری دلیل نہیں بنتی تو میری دلیل بنتی, تم مجھے نکال رہے ہو. اللہ اکبر. تو وہ سورہ حج کی آیتیں جو اس بندے نے پڑھی تھیں اور سیدنا عثمان نے فرمایا کہ اس آیت کا تو شان نزول یہ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ تو کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھے. فرمایا آپ نے فرمایا میں اس شخص سے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جو یوم ہرا کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جب آپ نے پہاڑ کو حرکت کرنے پر اپنا پاؤں مارا تھا احد جب تھا کہ اے احد ٹھہر جا, تجھ پہ نبی صدیق اور شہید تو ہیں. اور میں اس دن کو جانتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اس وقت, کہ تم اس بات کو ہی چھوڑ دو, سوچ لو اس بات کو اور اس بات کو ہی سوچ کے چھوڑ دو یہ چیز. تو لوگوں سے فرمایا کہ کیا لوگوں تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ایسا ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا. پھر فرمایا میں اس شخص سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تھا اور میرے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی اور آپ نے قتال کی بیعت لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, پھر آپ نے میری طرف سے بیعت کی تھی. لوگوں بتاؤ کہ ایسا نہیں ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں. پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص سے قسم دے کے پوچھتا ہوں جو اس مجلس میں موجود تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مسجد ہے تو کون ہے جو اس کے ساتھ زمین کو خرید کے مسجد کو وسیع کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر دے گا, تو میں نے وہ گھر خرید کے جو زمین کے وہ مسجد کے ساتھ تھے گھر خرید کے اور مسجد کے لیے دے دیے تھے, وقف کر دیتے. تو لوگوں بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو پھر فرمایا میں قسم دے کر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب تبوک کا وقت تھا تو آپ لوگ بھی مجلس میں موجود تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کون خرچ کرتا ہے کہ اس کے قبول ہونے کی میں ضمانت دیتا ہوں. تو میں نے آدھا لشکر اپنے مال سے تیار کرایا تھا تبوک کے لیے. تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے ایسے ہی کیا تھا. پھر فرمایا میں تم سے اللہ کا نام لے کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جب بحیر روما کا پانی مسافر بھی پیسوں کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے تھے تو میں نے اس کو خرید کے مسافروں کے لیے وقف کیا تھا, مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں ایسا ہے. فرمایا پھر تم مجھے آج اس سے محروم کرتے کہ ان کے گھر میں پانی بھی نہیں جانے دے رہے تھے, کھانا بھی نہیں جانے دے رہے تھے, کہ کچھ چیز ان کے گھر میں نہیں جائے گی, باہر دھرنا مار کے بیٹھے میں سارا گھر گھیرے میں لیا ہوا, کیا چیز جائے گی؟ تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا, صحابہ نے کیا اس میں کردار ادا کیا, کون تھا جو ان کے لیے ساتھ کھڑے ہونے والا تھا, کس طرح لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ بھی بات کس قدر غلط جھوٹ الزام ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ خلاف تھے اور وہ انہوں نے اس میں حصہ ڈالا, نعوذ باللہ, اتنی جھوٹی باتیں, جبکہ وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں تھے اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا. اور ذہن میں یہ آتا ہے پھر لڑائی کیوں نہیں ہوئی, پھر کوئی کیوں نہیں دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوا, پھر صحابہ کرام کہاں تھے ایسے وقت میں؟ تو یہ ساری انشاءاللہ تعالی ہم باتیں نیکسٹ ٹائم دیکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.